الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم. جمعہ کی مبارک رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی تھی. آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حق ادا کرنے والا بنا دے وے. اللہ سبحانہ و تعالی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کو ایک مانیں, عبادت کے لائق اسی ایک اللہ تعالیٰ کو مانے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک, پارٹنر, بھاگیدار ہم نہ مانے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق بنتا ہے. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہی ایک اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا حق, جب ہم اللہ تعالی کو ایک مانتے ہیں, انہی کو عبادت کے لائق مانتے ہیں, ان کا کسی کو شریک, ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتے, تو حقیقت میں اطاعت بندگی اللہ تعالی ہی کی کرنی ہے, حکم بھی اللہ تعالی ہی کا ماننا ہے. ہم عبادت کریں گے صرف ایک اللہ تعالی کی, بات مانیں گے صرف اللہ تعالی کی. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو خوشخبری دی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی بات مانے گا, اللہ کے رسول کی بات مانے گا, يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے پانی کی نہریں بہتی ہوگی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان کی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, بندے اللہ کا کیا حق ادا کرے. تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں, اللہ کے ایک کی عبادت, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانیں اور اسی ایک اللہ کی عبادت کریں. تو حدیث میں پوچھا گیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرے گا کہ اللہ کو ایک عبادت کے لائق مانتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, اللہ کی بات مانتا ہے, تو پھر اب بندے کا کیا حق بنتا ہے؟ یہ تو اللہ کا حق ہو گیا, تو بندے کا کیا حق بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا حق یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گے. کہا یہ اللہ کا حق ہے کہ ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں, رسپیکٹ کریں, اللہ کو سب سے بڑے مانیں, اللہ کی عظمت کا یقین ہمارے دل کے اندر کریں کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی, سب سے زیادہ طاقت والے اللہ تعالیٰ, عظمت مقام اور مرتبے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہم کو حکم دیا گیا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو, اللہ کی عظمت کا یقین دل میں بٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کی بزرگی, اللہ کا بڑا ہونا تمہارے اندر ہو, دل دماغ کے اندر ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حق, ایک ادب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کریں, بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں, اللہ اس کے کام بنانے کے لیے اکیلے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے. دوسری جگہ پر تو اللہ نے ہم کو آرڈر دیا کہ میرے اوپر ہی بھروسہ کرو, وعلی اللہ فلیتوکل امر, حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کرو. یہ دنیا ہے, ہمیں اسباب اپنانے پڑتے ہیں, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, لیکن بھروسہ ہوگا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ ہم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں گے۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ انسان اسباب میننگ سادھن سامگری کو اپناتا ہے، جمع کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کا کام بنتا نہیں ہے، بگڑ جاتا ہے۔ جیسے دکان چلانے کے لیے اس نے مال اسٹاک کیا، مال جمع کیا، دکان تیار کی، یہ اسباب ہے، سادھن سامگری، یہ سب اس نے جمع کر لیے، لیکن پھر بھی دو چار مہینے کے بعد وہ بیچارہ مجبوراً دکان بند کر دیتا ہے۔ پوچھا کہ بھائی کیوں دکان بند کی؟ تو کہا دکان بالکل مارکیٹ میں، بالکل روڈ ٹچ، اور جہاں پبلک کی، کسٹمر کی بھیڑ رہتی ہے وہاں دکان بنائی تھی، لیکن دکان نہیں چلی، کسٹمر نہیں آتے ہیں، گراہک نہیں آتے ہیں، مجھے مجبوراً دکان بند کر دینی پڑی۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ انسان دنیا کے اندر اسباب اپناتا ہے، ظاہری سبب جمع کرتا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب اسی وقت پر کام کریں گے جب اللہ تعالی کے اوپر انسان بھروسہ کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی، تب جا کر کے یہ اسباب جو ہے کام کریں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شہر کے ایک کنارے کے اوپر، ایک سائٹ کے اوپر جا کر کے کوئی بزنس چالو کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ سے دعا، اللہ سے مانگنا، حلال طریقے سے، صحیح ترتیب سے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بالکل الگ جگہ پر، کسی کونے میں، کارنر پر جا کر کے دکان شروع کی، لیکن لوگوں کی وہاں بھیڑ لگتی ہے، کسٹمر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہ دکان ایسی چلتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ آدمی تھوڑے دنوں میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا کمایا گیا۔ تو یہ چیز در اصل اللہ کے فضل و کرم کے اوپر ہے، اسی لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر جو آدمی بھروسہ کرے گا تو اس آدمی کا بھروسہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی جو ہے ہمارے ذمے بندہ ہونے کے ناطے سے ایک حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے حکم دیا ہم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آج دنیا میں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، انسان سے ڈرتے ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو انسان اس سے ڈرتا ہے کہ کیمرے کے اندر میرا ریکارڈنگ ہو جائے گا، میرا ویو آ جائے گا، میرا فوٹو آ جائے گا، اسی لیے چوری کرنے سے آدمی ڈرتا ہے کیمرے کی وجہ سے۔ پھر کیمرے ایسے بھی آتے ہیں کہ جس کے اندر فوٹو بھی آتے ہیں، آواز کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو آدمی وہاں کچھ غلط سلط بولنے سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں قریب میں کچھ غلط سلط بولوں گا ریکارڈنگ ہو جائے گی اور وہاں لوگ سنیں گے، یہ کیا بول رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، ہمارے لیے کیا کامنٹ کر رہا تھا، یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو انسان کیمرے سے ڈرتے، سی سی ٹی وی سے ڈرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پر ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو اصل تو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ اتخشون الناس واللہ احق ان تخشا، کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، پبلک سے ڈرتے ہو،
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر سامنے کیمرے ہے کہ نہیں ہے، سامنے کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، کوئی اس کو پڑی نہیں، وہ یوں سوچتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ ڈرے اور ڈر ڈر کر کے ہم زندگی گزارے۔ دیکھیے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کیمرا اور سی سی ٹی وی سسٹم، اس کے ذریعے سے ہم پکڑے جائیں گے۔ آج کل جو چور لوگ ہوتے ہیں وہ کیمرا سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہمارے مولانا صاحب کی دکان پر موبائل کی چور آئے تو وہ پورے منہ کے اوپر کپڑا باندھ کے آئے، اب پورے کیمرے کے اندر سب ریکارڈ ہے کہ بھئی دو آدمی آئے اندر اترے اور انہوں نے آ کر کے سارے موبائل کو بیگ میں بھرا اور لے کے جا رہے ہیں، لیکن پورے منہ کے اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، اب کیا کرو گے؟ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے کیمرے بھی انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتے۔ اگر گناہ سے روکنے والی چیز ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، الم یعلم بأن اللہ یرا، انسان یہ سوچے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر تنہائی میں اکیلا ہوگا، وہاں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہاں بھی چوری نہیں کرے گا، وہاں بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کے اندر نکلے، اب ایک لڑکی، دودھ کا معاملہ ہوا، پانی دودھ کے اندر ملا ہو، کہا لوگوں نے کہ اس کے اندر پانی اگر تم ملا بھی لوگے تو کہاں عمر دیکھنے آئیں گے، ملاؤ نا پانی اس کے اندر۔ تو لڑکی جواب میں کہتی ہے فأين اللہ، کہ اگر عمر نہیں دیکھتے تو عمر کے خدا اللہ تو دیکھ رہے ہیں مجھے۔ اس لیے اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو انسان کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے، اللہ کے سامنے عاجز سمجھے۔ ایک انسان بلینر ہو جائے، ملینر ہو جائے، ٹریلینر ہو جائے، پھر بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ انسان پریسیڈنٹ بن جائے، کسی کنٹری کا مالک بن جائے، تو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ ہر آدمی اللہ کا محتاج، غریب آدمی اللہ کا محتاج، مالدار آدمی اللہ کا محتاج، کنگ ہے اللہ کا محتاج، پور پیپل ہے اللہ کے محتاج، جنتا اور پبلک ہے اللہ کی محتاج۔ ہر ایک کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے ہم عاجز ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالی کے محتاج ہو۔ ہمیشہ آدمی یہ سمجھے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں۔ ایک عجیب بات ہے، انسان غریب ہوتا ہے سوچتا ہے میں اللہ کا محتاج ہوں، اور جہاں تھوڑے پیسے آ گئے، جہاں شاندار بنگلہ بن گیا، بہترین گاڑی آ گئی، تو یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں۔ یاد رکھو، غریبی ہو، امیری ہو، فقیری ہو، بادشاہت ہو، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. انسان بیمار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ مجھے تندرست کر دے وے، اللہ مجھے شفا دے دے وے. تو جتنا بیمار محتاج ہے اتنا تندرست آدمی بھی اللہ کا محتاج ہے، تندرست بھی محتاج. کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ابھی تندرستی میں رکھتے ہیں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں، کلاکوں میں، گھنٹوں میں، پھر سے اللہ تعالی بیماری میں ڈال سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، تندرستی میں رکھے. قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں. تو انسان تندرست ہو اللہ کا محتاج، بیمار ہو اللہ کا محتاج، ہر حال میں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالی کا محتاج سمجھے. ایک بہت بڑا اللہ تعالی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، اچھا سوچو اللہ کے بارے میں. آج ہم لوگوں کا معاملہ، اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ ہم اللہ تعالی کے بارے میں بھی غلط سوچتے ہیں، غلط خیال کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. ہم لوگ انسان انسان کے اوپر بدگمانی کرتے ہیں، غلط خیال کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط وچارتے ہیں. تو اب ہمارا ایک سوچنا آگے چلتے چلتے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ بھی ہو گیا، اللہ کے ساتھ بھی ہو گیا. ایک آدمی غریب ہوتا ہے، وہ یوں سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے غریب رکھا، اب کبھی وہ اللہ مجھے مالدار نہیں بنائیں گے. یہ اللہ کے بارے میں برا خیال ہے، جو غلط کام ہے. ایک آدمی بیماری میں ہے، وہ سوچتا ہے اللہ مجھے اب شفا نہیں دیں گے، خدا نعوذ باللہ مجھے مار ڈالیں گے. کتنا غلط سوچتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل بنایا، مجھے بیکورڈ بنایا، مجھے پسماندہ بنایا، مجھے نیچا بنایا، کبھی اب مجھے عزت نہیں ملے گی. یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے. ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچو، اچھا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اچھی طرح رکھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہوں. جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچو کہ اللہ مجھے عزت دیں گے، اللہ مجھے ایمان پر رکھیں گے، اللہ مجھے جنت دیں گے، اللہ مجھے بہت اچھا رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سوچو. بعض مرتبہ انسان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے کہ اللہ مجھے کبھی معافی نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے ساتھ، بہت بڑی بے ادبی ہے. کبھی ایسا مت سوچو. بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا مجرم کبھی ایسا نہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کوئی آدمی بھی نا امید نہ ہوئے. تو ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھو، اچھا سوچو. کبھی شیطان دل کے اندر اللہ کے بارے میں گندا خیال ڈالے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کہ نہیں، شیطان میرے اللہ تو مجھے اچھا ہی رکھیں گے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ایک پلان بنایا اور پلان کے اندر ہم سکسیس نہیں گئے، کامیاب نہیں گئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ناکام کر ڈالا، ہماری ساری محنت فیل ہو گئی، ہمارے پیسے ڈوب گئے، ہمارے پیسے سارے ختم ہو گئے۔ آدمی اللہ کے لیے گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ایسی بے ادبی شیطان کی طرف سے ہے، یہ نفس کی شرارت کی طرف سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھو۔ انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے ہمیشہ اچھا خیال رکھو تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے۔ ایک خاص حق سمجھو اللہ تعالی کا، اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرنا، یہ بہت نازک بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ اللہ سے حیا اور شرم کرنا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کہ ہم بہت سارے کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، لوگ دیکھتے ہوئے اس طرح نہیں کرتے، بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں پھر سوچتے ہیں کوئی دیکھ لے گا، کوئی جو ہے کیا کہے گا، تو لوگوں سے ہم حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ تو جس طرح پبلک سے لوگوں سے حیا اور شرم کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالی سے حیا اور شرم کیا کرو۔ اب استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فادر گرانڈ فادر مدر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے سامنے گناہ نہیں کریں گے؟ اوہ ابھی گناہ نہیں کرنے کا، کیوں؟ میرے استاد دیکھ رہے ہیں، ابھی غلط کام نہیں کرنے کا، مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، ابھی میں کوئی غلط بات بولوں گا نہیں، میرے فادر مدر، میرے پیرنٹس، میرے گرانڈ فادر مدر سامنے موجود ہے۔ تو جس طریقے سے تم اپنے پیرنٹس سے، فادر مدر سے، دادا دادی، نانا نانی سے، بزرگوں سے، عالموں سے، اللہ والوں سے حیا اور شرم کرتے ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھی حیا اور شرم کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سمجھاؤں، دھیان سے سمجھنے کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی حیا اور شرم کا مسئلہ، کہ حضور میں اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، میں اور میری بیوی ہم دو اکیلے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، ہم دو اکیلے ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو کیا وہاں پر آدمی جیسے چاہے اس طرح اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرے؟ یہ سوال کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے اللہ سے حیا اور شرم کا سبق، لیسن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ سوال کرنے والے نے کتنا اچھا سوال کیا کہ بیڈ روم ہے، میں ہوں، میری وائف ہے اور کوئی نہیں ہے، تو کیا میں جیسے چاہے اس طرح اپنی بیوی سے ضرورت پوری کروں؟ تو وہاں حدیث میں پیارے الفاظ ہے، مبارک الفاظ ہے، فاللہ احق ان یستحا منہ من الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے، زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالی سے حیا اور شرم کرو۔ لوگوں کے مقابلے میں، انسانوں کے مقابلے میں تم اللہ تعالی سے زیادہ حیا کرو، زیادہ شرم کرو، اس بات کے اللہ تعالی زیادہ لائق ہے۔ اس حدیث شریف نے ہم کو سبق دیا کہ انسان بیڈ روم میں ہو، ایک دم تنہائی میں ہو، وہاں پر بھی اپنی بیوی سے جب ضرورت پوری کرے تو چادر اوڑھ لے وے، اپنے اوپر کپڑا ڈال دے وے۔ یہ طریقہ ہم کو حدیث کے اندر بتلایا گیا. یہ نہیں کہ وہاں جانور کی طرح ہو جائے کہ بیڈ روم میں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, جس طرح چاہے جانور کی طرح آدمی ضرورت پورے کرے. نہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحا منہ من الناس, اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرو لوگ اور پبلک کے مقابلے کے اندر. آدمی ضرورت پوری کرے, ضرور پوری کرے, لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے چادر اوڑھ کر کے, پردہ ڈال کر کے. اس سلسلے میں ایک اور چیز سنیے, حدیث میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کے لیے جاتے تھے, حضور کے زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں تھے جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہے باقاعدہ, اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر فیسیلٹی عطا فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نہیں تھے. صحابی عورتیں, صحابہ مرد سب جنگل میں جاتے تھے استنجے کے واسطے. مدینہ میں جہاں بقی قبرستان ہے اس سائٹ میں ایک میدان تھا جس کا نام تھا مناصع, کہ وہاں صحابی عورتیں جاتی تھی, ان کے لیے ریزرو تھا, کوئی مرد ادھر نہیں جاتا تھا. اور ایک دوسری جگہ تھی جو مردوں کے لیے تھی, الگ 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 جگہ کے اوپر, اور وہ بھی صحابی عورتیں زیادہ تر رات کے اندھیرے میں استنجے کے لیے جایا کرتی تھی. اب سنیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کے لیے جاتے تو کیا کرتے, دیکھیے حیا اور شرم. ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کی پہلی حدیث, کان اذا ذهب المذهب ابعدا, کان اذا ذهب المذهب ابعدا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو دور چلے جاتے, اتنا دور جاتے کہ کوئی آدمی دیکھے اس کا خیال بھی نہیں آوے, اتنے دور چلے جاتے پبلک سے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب استنجا کرنا ہوتا تھا تو کوئی اونچا ٹیلا ڈھونڈتے کہ چھوٹی سی اونچی کوئی جگہ ہو تو اس کی آڑ میں, اس کے سائٹ میں چھپ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے. تیسری حدیث سنیے کہ اب آدمی کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر کے استنجے کے لیے بیٹھنا ہے تو حضور جو ہے اپنے کپڑے مبارک کھڑے کھڑے نہیں کھولتے تھے, بلکہ جیسے جیسے نیچے بیٹھتے جاتے اس طرح دھیمے 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 جو ہے کپڑے چڑھاتے تھے, جیسے جیسے نیچے بیٹھتے جاتے. دیکھو کتنی حیا شرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. ایک تو میدان میں جاوے تو دور چلے گئے, پھر وہاں جانے کے بعد بھی کوئی اونچی جگہ تلاش کرتے اور اس کی آڑ میں سائٹ پر بیٹھتے, پھر استنجا کرنا ہو تو کھڑے کھڑے کپڑے نہیں کھول لیتے, دھیرے 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 نیچے بیٹھتے جاتے اور کپڑے چڑھاتے جاتے تاکہ جو ہے کپڑے کھلے نہیں. سبحان اللہ, کیسی حیا شرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. آج اللہ نے ہم کو استنجے خانے عطا فرمائے, ٹوائلٹ عطا فرمائے, تو اس کے اندر بھی یہی بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے کہ استنجے میں بیٹھو تو دھیرے دھیرے بیٹھتے بیٹھتے آہستہ آہستہ اپنے کپڑے چڑھانے چاہیے. بہت سے لوگ بالکل پہلے سے ہی کپڑے نکال دیتے ہیں, یہ طریقہ بھی غلط ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے کہ جس طرح ہم انسانوں سے حیا اور شرم کرے اس طرح ہم اللہ تعالی سے بھی حیا اور شرم کرنے والے بنے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ تعالی کا حق ادا کرنے والا بنا دے رہے. ایک اللہ کی عبادت, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کی تعظیم کرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ کے لیے ہمیشہ اچھا خیال کرنا, حسن ظن رکھنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا, اور اللہ تعالیٰ سے بھی حیا اور شرم کرنا, یہ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو نبھانے کی اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے کرم اور فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.